الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفأ وأحدى الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب هكذا رواه الترمذي في سننه وعنه قال صلى الله عليه وسلم هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأنه قال صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى على خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم كلهم إلا لمشرك أو مشاحن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج ہم 15ویں شعبان کی رات کو یہاں پر جمع ہیں. اس رات کے علماء کے یہاں چار نام ہیں. سب سے پہلا نام یہ ہے، اس رات کو کہا گیا لیلۃ المبارکہ یا لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات. دوسرا نام اس کا ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات. تیسرا نام ہے لیلۃ الصق، یا سواد کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، دستاویز والی رات. اسی لیے آپ جو چیک بناتے ہیں، یہ آپ کا ایک دستاویز ہے، تو اس کو کہتے ہیں دستاویز والی رات. یہ آپ کے پیسے کی طرف سے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں صق یا صق. اسی طرح اس کا نام ہے لیلۃ البراءۃ، براءت کی رات، چونکہ اس رات کے اندر اللہ تعالی جہنم سے لوگوں کو بری فرماتے ہیں. تو یہ چار نام ہیں، اور اسی اعتبار سے اس رات کو شب برات بھی کہا، چونکہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں فارسی یا اردو کے اندر، تو شب کے معنی فارسی میں ہوتے ہیں رات کے. اس رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں. چونکہ ہمارے واٹس اپ پر میں نے آج دیکھا بہت سے ساتھیوں نے کچھ اس کے فیور میں، اور کس بعض لوگوں نے اس کے یوں سمجھو کہ اس کی سنت کے نہ بار نہ ہونے کے بارے میں باتیں لکھی ہیں اور باتیں بیان کی ہیں. ایک بات یاد رکھو کہ لیلۃ البرات کے متعلق تقریباً 8 حدیثیں ہیں، اس میں سے 5 حدیثیں اس کا تعلق ضعف پر مبنی ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں. اس کے بعد ایک بات یاد رکھو، محدثین کے اصطلاح میں ضعیف روایتوں کو بھی عمل کے اندر لیا جاتا ہے. اب اس کے عمل کا کیا درجہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو فرض کے درجے میں نہ لیا جائے، واجب کے درجے میں نہ لیا جائے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ ایک حدیث ضعیف ہے، لیکن اسی وہی حدیث دوسری روایت سے بھی یا دوسری سند سے بھی آتی ہے تو اس روایت کا ضعف کچھ دور ہو کر وہ روایت بسا اوقات جب کئی طرق سے آتی ہے تو وہ درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ تین حدیثیں ایسی ہیں جو صحت کے درجے کو ہے، اس لیے اس رات کی جو برکت ہے، اس رات کی جو فضیلت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، سب سے پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اس روایت کے راوی ہیں اور اس روایت کو بیان کیا ہے سنن ترمذی نے۔ امام ترمذی کا بڑا درجہ ہے حدیث کے اندر، اور وہ حدیث کے اندر اگر ایسا کوئی ضعف ہے تو وہ فوراً بتلاتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ضعف ہے۔ لیکن اس حدیث کے بارے میں کوئی بات یہاں پر لکھی نہیں ہے، صرف اتنا ہے رواہ سنن ترمذی، ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ اس حدیث کی راویاں ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی ينزل، اللہ تعالی اس رات میں نزول فرماتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی مہینے کی آدھی رات کو، یعنی پندرہویں رات کو، اور اللہ تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، فَيَغْفِرُوا لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیں۔ تو یہ تو پہلی حدیث ہے، اور یہ چونکہ فضائل کے اندر ہے تو فضائل کے اندر ضعیف حدیثوں کو لیا جاتا ہے۔ یہ جو اوپر والی روایت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ روایت بڑی لمبی ہے، وہ کسی جگہ انشاءاللہ آ رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے آپ کو بیان کروں گا اس کے متعلق۔ آسمان دنیا کی طرف نزول کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، یہاں علماء ان جیسی احادیث کو تاویل فرماتے ہیں، اس لیے کہ اگر آنا جانا ثابت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا پڑے گا، اور اللہ کی ذات اس سے مبرا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ اس امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جس کو مجسمہ کہتے ہیں، تو انہوں نے جیسے وجہ اللہ، ید اللہ، ان جیسے الفاظ سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ثابت کیا ہے، اور وہ پھر امت کو گمراہی کی طرف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے جس طرح ہمارا جسم ہے۔ رہی بات یہ کہ جب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، تو اس نزول کے کیا معنی ہے؟ تو اس کی علماء تاویل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، قریب ہوتی ہے، یہ ہے اللہ ان احادیث کا مطلب، یا قرآن کریم کی آیتوں کا مطلب۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کو، یعنی اللہ کی ذات کو۔ بسا اوقات عربی کے اندر وجہن سے مراد پوری ذات لیے جاتی ہے، تو یہاں اللہ کی ذات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح چہرہ ہے جیسا ہمارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ثابت کرنا، قرآن کریم کی دوسری آیت ہے جس کی اللہ تعالیٰ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ ہماری طرح نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، وہ بڑے سننے والے بڑے بصیر ہیں۔ ہم لوگ سامع ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو عربی میں آپ کو سامع کہا جائے گا، سمیع نہیں کہا جائے گا۔ سمیع صرف اللہ کی ذات ہے جو بغیر بیریئر کے سب کچھ سن سکتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حدیث آپ سنتے بھی ہیں، کہ ساتوں زمین کے نیچے کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر پر کالی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چلنے کی آواز کو عرش پر سنتے ہیں۔ یہ ہے سمیع۔ بصیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، میری جہاں تک بصارت ہے وہاں تک دیکھ سکتا ہوں، میں باہر کیا ہو رہا ہے میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ دیکھ سکتی ہے, اور یہ ہے بصیر ذات, اور یہ اللہ کی صفتیں ہیں, اس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. جیسے ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی ان صفتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے, اور یہ بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اس کا کوئی ضد بھی نہیں, اس کا کوئی اپوزٹ بھی نہیں. لا ضد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ, اس کا ضد بھی کوئی نہیں, اس کا کوئی برابر بھی نہیں. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, آپ کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے, یکتا اکیلا کا معنی یونیک, اس کے جیسا کوئی نہ ہو. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. ساری دنیا اللہ کی محتاج ہیں, ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو وہ اللہ کا محتاج ہے, وہ اللہ کا محتاج ہے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرما دیں یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے فقیر ہو. یہاں یہ نہیں فرمایا, دیکھو قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے کتاب ہے, لیکن جہاں مومن کو خطاب کرنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنو سے خطاب کرتے ہیں, لیکن جب ایک عام ذکر ہوتا ہے, عام دعوت دینا ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس میں سب لوگ ہیں, ماننے والے بھی ہیں, نہ ماننے والے بھی ہیں. اور یاد رکھو کہ جو لوگ دوسرے مذہب والے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں ناس کے اندر. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیے. اور یہاں یہ فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو, تم محتاج ہو, تم بڑے سے بڑا بڑے بن جاؤ. دنیا کی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں, لیکن تم اس وقت ابھی اللہ کے در کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ کی ذات ایسی ہے جو غنی ہے اور حمید ہے. ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں, یاد رکھو. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. اپنے اللہ کی ذات کو اپنے آپ سے موازنہ کرنا, جن لوگوں نے کرنے کی کوشش کی وہ لوگ گمراہ ہو گئے, فرقہ مجسمہ ایک آ گیا, جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ گمراہ فرقہ ہے, انہوں نے اللہ کا جسم ثابت کیا ہے. تو اللہ کا نزول کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. رہی بات یہ کہ اللہ کی رحمت تو حدیث میں فرمایا روزانہ رات کو صبح کے قریب قریب یا آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں, تو وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں روزانہ رات کو. اور وہ آواز کیا ہے؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہم ان کو معاف کر دیں, یہ تو روزانے کی آواز ہے. ہے کوئی رزق کا طلبگار جس کو ہم رزق دے دیں. ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا, ہم اس کو پریشانیوں سے مبرہ کر دیں, پریشانی اس کی ہٹا لیں. ہے کوئی بیمار جو اپنی بیماری کا ہم سے سوال کرے. یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں صبح صادق تک, یہ تو روزانے کا ہے. لیکن شب قدر کے متعلق اور شب برات کے متعلق احادیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک, اور یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں. اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا, حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے, اور اس کو روایت کیا ہے امام بیحقی نے شعب الایمان میں. امام بیحقی نے کتاب لکھی ہے شعب الایمان, جیسے آپ پڑھو گے کہ بھائی یہ حصہ, یہ جو حدیث ہے اس میں یہ جو حصہ بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے. جیسے حدیث میں فرمایا الایمان و بضع و ستون شعبتن, ایمان کے بضع و سبعون شعبتن, ایمان کے 70 سے اوپر کچھ درجے ہیں, اور اس میں اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ, سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا قول ہے, اور ادنا درجہ اماتۃ الاذی من عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. تو یہ 70 سے اوپر جو درجے ہیں بزعتن کا یا بزعتن کا جو لفظ ہے عربی کے اندر 3 سے 9 پر بولا جاتا ہے. اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اس حدیث کا کہ ایمان کے 73 سے 79 تک درجے ہیں, یعنی اتنے چیزوں کا مجموعہ یہ ایمان ہے. تو امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام کو ایک اپنی ایک کتاب میں جمع کیا ہے جس کو شعب الایمان للبیہقی, یہ کتاب ہے امام بیہقی کی جس میں ان ایمان کے شعبوں کو بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں ہذہ اللیلۃ لیلۃ النصف من شعبان, یہ رات لیلۃ النصف من شعبان ہے. اور اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ, لیکن کچھ لوگ اس رات کے اندر مغفرت سے مستثنا ہیں, اور اس میں سب سے پہلا نام ہے إِلَّا لِمُشْرِكِينَ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا. دیکھو شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک شرک جلی ہے, کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا, اللہ کے علاوہ کے سامنے کسی بھی مخلوق کے سامنے آپ اپنے سر کو جھکائیں, یا سجدے کی کیفیت آپ اس کے سامنے پیش کریں, تو یہ شرک ہے. آپ یہ کہیں کہ میرا دل تو اس کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں تھا, نہیں یہ نہیں, آپ کو منع فرمایا. اور اس کا ایک میں اس کی مثال دوں, ہم لوگ یہ جو نمازیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں, چاہے وہ فرض نمازیں ہوں, واجب نمازیں ہوں, سنن نمازیں ہوں, مستحب نمازیں ہوں, ان تمام نمازوں کے اندر ہم رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اور یہ ہماری نمازوں کا رکن ہے, اس کے بغیر ہماری نماز مقبول نہیں ہے, نمازوں کے رکن ہے. اس لیے کہ نماز جن رکنوں کا نام ہے, اس میں قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, قعدہ اولیٰ قعدہ اخیرہ بھی ہے. لیکن ہم جب نماز پڑھتے ہیں جنازے کی نماز, تو ہم رکوع سجدہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو ہے آپ کی, لیکن آپ کے سامنے میت رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ شرک کا شائبہ جو پیدا ہونے والا تھا دوسری قوم کو, آپ کو یہیں سے روک دیا. یہاں آپ رکو سجدہ کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی, اور وہاں رکو سجدہ نہیں کرو گے آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہمارے وہ بھائی جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں کہ وہ خدا جو میت زمین پر ہے اس وقت سجدے کی اور رکو کی اجازت نہیں دیتا, وہ اللہ زمین میں جانے کے بعد کیسے دے دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہے صحابہ کرام نے فردن فردن یا کچھ جماعتوں کے اندر, ہمیں کہیں رکوع اور سجدہ نہیں ملتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا ہے, اس لیے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ شرک کا شائبہ پیدا نہ ہو, کہ تم نے یہاں رکوع اور سجدہ کیا, تمہارے پیچھے کوئی آدمی جا رہا ہے غیر مسلم, وہ کہے گا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تو کسی کو سجدہ نہیں کرتے, تم نے تو اس میت کو سجدہ کیا ہے, اس میت کے سامنے رکوع کیا ہے. تو یہ شرک شرک جلی ہے, یاد رکھو, کسی کے سامنے جھکنا یا سجدہ کرنا پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں جیسے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ کی صفات کے اندر بھی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اللہ تعالیٰ کی صفاتیں ہیں, یاد رکھو, صفاتی نام جس کو کہتے ہیں, ان کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ان کے اندر. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کوئی آدمی اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو ایسا سمجھے کہ اس آدمی کو ہر طرح کی خبر پہنچ جاتی ہے یا ہر طرح کی بات وہ سن سکتا ہے بغیر کسی آلے کے یا بغیر کسی اس کے, تو وہ شرک کر رہا ہے. شرک شرک جلی ہے, شرک خفی ہے. یا ہم اور آپ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق سے اتنا متاثر ہو جائیں کہ اس آدمی سے میرا فائدہ وابستہ ہے، کہ اگر اس کو میں نے راضی نہیں کیا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، یا اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے نقصان پہنچے گا. علماء فرماتے ہیں اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اور یہ شرک شرک خفی ہے. اسی کو قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مومنین میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو شرک کے ساتھ گزارتے ہیں. تو وہ کون سا شرک ہے؟ بظاہر تو ہم کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں جھکتے، لیکن ہم نے یہ سمجھا ہے کہ میرا فائدہ اس آدمی سے وابستہ ہے، میرا نقصان، اس آدمی کو ناراض کیا تو میرا نقصان ہو جائے گا. یہ بھی شرک، شرک خفی اس کو علماء فرماتے ہیں. میں نے کسی موقع پر غالباً آپ لوگوں کو کہا ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، یا انہوں ان کی واعظ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی ہے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، توحید کو اجاگر کیا ہے. اس توحید کی اجاگر کرنے میں وہ لکھتے ہیں کہ بھائی، جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. حضرت فرماتے ہیں وہاں، اور پھر فرماتے ہیں خدا ان دلوں میں کیسے حلول کرے گا جن دلوں کے اندر ہزاروں تصویر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ انہوں نے وہاں لکھا ہے. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکم سے دور کر دے، جو اللہ کے حکم میں اور نبی کے حکم کے اندر بیریئر بن جائے، وہ میرے اور تیرے دل کے اندر ایک بت ہے، ایک بت ہے. یہ فرماتے ہیں. دیکھو توحید کا کون سا مقام ہے یہ. اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی ہے، روش لطف و کرم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور آزر نے ترشوائے ہیں اس دور میں بت، اور بہت سے بت ہیں جو ہمارے دلوں میں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نفع اس سے وابستہ ہے. بھائی اس سے کیا ہے، وہ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے ملک کا حکمراں ہیں. کرنے اور دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، نافع ذات اللہ کی ہے، معز جاد اللہ کی ہے، مذل جاد اللہ کی ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کسی جگہ فرمایا تعز من تشاء وتذل من تشاء، ہماری روزیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. روزیوں کا پھیلانے والا، روزیوں کا بڑھانے والا، روزیوں میں برکت دینے والی ذات سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. اس لیے ان باتوں کو یقینی طور پر دلوں میں اتارنا، ہم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے خامخواہ. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ غیر اللہ ہمارے دلوں سے نکل جائے، غیر اللہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے. غیر اللہ کا یقین نکل جائے گا تو یاد رکھو کہ اللہ کی عظمت بیٹھے گی، اللہ کی کبریائی بیٹھے گی، اور مخلوق کی جو محبت ہے وہ نکلے گی. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا جو چیزیں میری اور آپ کی زندگی کے اندر مخل ہیں، رکھنا انداز ہیں، ہماری اور اللہ کی محبت کے درمیان رکھنا ڈالنے والی ہیں، ہمیں اللہ سے دور کرنے والی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ قل ان کان آباؤکم. کبھی کبھی انسان کسی اللہ کے حکم سے رک جاتا ہے آبا و اجداد کی وجہ سے، والد کا حکم ہے. کبھی کبھی رک جاتا ہے بیٹوں کی وجہ سے، وہ ابناؤکم. کبھی کبھی یہ چیزیں مخل ہو جاتی ہیں، ان چیزوں میں مخل ہو جاتی ہیں گھر والیاں وازواجکم بیویاں. کبھی کبھی ہمارا خاندان, ہمارا کنبہ, ہماری سوسائٹی کہتی ہے کہ بھائی یہ عجیب آدمی ہے دین پر چلنے والا, اس کی وجہ سے انسان جھک جاتا ہے اور بہت سے ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ اس کو وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ عشیرتکم, تمہارے خاندان کی وجہ سے, کنبوں کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے. سوسائٹی کیا کہے گی, خاندان کیا کہے گا. وہ اموال ان اقترفت ہوا, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کا یہ حکم پورا کر لیا میری دنیا چلی جائے گی, میرا کام ختم ہو جائے گا, یا میری روزی میں کمی آ جائے گی. اسی لیے وہ اعمال جو شریعت نے ہمیں بتلا دیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر جمے رہو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم اس نماز کے ذریعے تم سے رزق کموانا نہیں چاہتے, رزق تو ہم دیں گے. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو رزق کم ہو جائے گا, لیکن اللہ فرماتے ہیں رزق ہم دیں گے, رزق ہم دیں گے. اور وہ آیت جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, وہاں دوسری ہی آیت میں یہ فرمایا کہ ہم تمہیں رزق دیں گے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اس لیے اگر ہم لوگ اللہ کے اوامر کو پورا کرتے ہیں تو اس بات سے رک جائیں ہم کہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی, نہیں, ہماری دنیا بڑھ جائے گی. واموال ان اقترفتموها, آگے فرمایا بسا اوقات انسان رک جاتا ہے کچھ چیزوں سے کہ بھائی ہماری تجارت ہے, تجارت میں نقصان آ جائے گا, کہ آدھا پونا گھنٹہ اگر ہم نماز کے لیے چلے گئے یا 15-20 منٹ دکان بند کر کے چلے گئے یا کسی کو دے کر چلے گئے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا تمہارا. وہ تجارت ان تخشون کسادہا, یا ایسی تجارت جس کے اندر تم کسادہ بازاری کے شکار ہونے کا ڈر ہے تمہیں کہ ہماری تجارت چلی جائے گی, ہماری تجارت مان پڑ جائے گی. وہ مساکن تردونہا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے اچھے محل ہیں ان کو چھوڑ کر ہم مسجد کے اندر جائیں نماز کے لیے. وہ مساکن تردونہا, یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ محبوب ہیں یا اللہ اور اس کا رسول زیادہ تمہیں محبوب ہے. احب الیکم من اللہ و رسول و جہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے کی جد و جہد کرنا جس طریقے سے بھی ہو, حتیٰ کہ اس اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں, ایسی قوم کو ہدایت نہیں ملے گی. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ہدایت عطا فرمائے, ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلی چیز جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے مشرک, اور مشرک کی میں نے وہ دو قسمیں بتلائی. ایک شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. اللہ کی ذات میں جس طرح ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے, اللہ کی صفات کے اندر بھی ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اس کے بعد فرمایا او مشاہنین, یا وہ آدمی جو دلوں کے اندر کینہ رکھنے والا ہو. دلوں کے اندر بغض رکھنا, کینہ رکھنا یہ بہت بڑی بیماری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صاحب آئے حضور کے پاس بیٹھ کر, تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو اس جانے والے آدمی کو دیکھ لے. عبداللہ ابن مسعود وہاں بیٹھے تھے اسی مجلس کے اندر, اٹھے اس کے پیچھے گئے, کچھ کہا نہیں ان سے, ان کے پیچھے پورا دن رہے گئے کیا کرتے. ایک دن رہے, رات کو ان کے گھر پہنچے کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. پوری رات وہاں ٹھہرے, اور اس لیے ٹھہرے کہ ان کے کیا عمل ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی. ایک دن ہوا جس طرح یہ تہجد کے لیے اٹھے وہ بھی اٹھے,
وہی اعمال جو عبداللہ ابن مسعود کرتے ہیں وہی انہوں نے کیے. دوسرا دن بھی ٹھہرے, دوسری رات بھی ٹھہرے, دوسرا دن پورا دن ساتھ رہے. تیسرے دن انہوں نے کہا کہ بھائی مہمانی کا حق 3 دن ہوتا ہے, آئندہ کل سے آپ اپنے میرے ساتھ نہ رہیں, آپ آخر کیوں ہیں میرے ساتھ وہ بتلائے. کہا بات یہ ہے کہ آپ حضور کی مجلس میں تھے, آپ تو اٹھ کر چلے گئے لیکن آپ نے آپ کے جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنا ہو اس جانے والے کو دیکھ لے. تو میں اس عمل کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا خاص عمل کیا ہے. انہوں نے کہا میرا خاص عمل کچھ نہیں, ہاں اتنا ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں ہے, بغض نہیں. کہا یہی تمہارا یہ عمل ہے جس نے تمہیں جنت میں پہنچا دیا ہے. ہم لوگ خامخواہ اپنے دلوں کے اندر لوگوں کے کینے لے کر چلتے ہیں اور بغض اور عداوتیں لے کر چلتے ہیں. تو یہ جو رات ہے اس میں دو آدمیوں کی یہاں فرمایا, اس کے علاوہ بھی تیسری یہ فرمایا کہ تیسرا جو آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کون آدمی ہے. حدیث پاک میں فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہو, جو اپنے والدین کا نافرمان ہو. اس لیے حدیث میں فرمایا والد یا تو تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے. کیا معنی؟ اگر تم نے ان کی اطاعت کی ہے, ان کو ہر طرح سے راضی رکھنے کی کوشش کی ہے تو یاد رکھو کہ وہ ہماری جنت ہے, یا اگر ہم نے ان کو ناراض کیا ہے اگر وہ زندہ ہیں تو یاد رکھو کہ ان سے معافی مانگو. اگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, اور والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ نیکوکار بنا دے اللہ کے یہاں اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی ہے. اگر فرما بردار ہے ماشاءاللہ نور علی نور. ایک حدیث میں فرمایا, ہم حدیث دیکھ رہے تھے گزشتہ 2-3 دن پہلے, اس کے اندر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مامن ولدن بارن, نکوکار لڑکے کی ایک نظر رحمت اپنے والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے. صحابہ تو صحابہ تھے نا, انہوں نے فوراً پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والد کو 2 مرتبہ دیکھوں, والدین کو کہا 2 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا, اور 2 مرتبہ حج وہ بھی مبرور جو مقبول ہوگی. حج مبرور لکھا اس حدیث کے اندر, ایسی حج جو مقبول ہو. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اپنے والد کی روزانہ 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے اور نظر رحمت سے دیکھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ اس کو ثواب ملے گا. ہمارے گھر میں ہمارے والدین موجود ہوئے لیکن ہم ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتے, ترچی نگاہوں سے دیکھنا, یا والدین کہیں پڑے ہیں اور ہم کہیں ہیں. ہماری جنت ہے, وہ ہماری جنت ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آئی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاءت امی وہی مشرکۃ, میری والدہ آئی لیکن وہ مشرکہ ہے. افاصلہا, کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ نے فرمایا بالکل صلہ رحمی کرو, چاہے وہ مشرکہ ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو. تو کافر والدین کے ساتھ, مشرک والدین کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. تو ہمارے حقیقی جو والدین ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, یا اگر نہیں بھی رہتے تو روزانہ کم از کم وقت نکال کر ان کی خبرگیری کے لیے جایا کرو, نظر رحمت ان کی طرف دیکھو تاکہ ہمیں حج کا ثواب ملے, حج مبرور کا ثواب ملے. ہم لوگ ان اعمال سے بالکل ناواقف ہیں. یاد رکھو ایک آدمی آئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دوں اور میں جاؤں اللہ کے دین کے لڑنے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ موجود ہے یا والد موجود ہے؟ کہا ہاں. جاؤ ان کی جا کر خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد ہے, یہی تمہارا جہاد ہے. بسا اوقات ہم لوگ کیا کہتے ہیں, نوافل میں لگ جاتے ہیں, سنن میں لگ جاتے ہیں اور والدین کی خدمت نہیں کرتے. حالانکہ والدین کی خدمت کا جو ثواب ہے آپ کی نوافل کے اندر نہیں ہے, آپ کی نوافل کے اندر نہیں ہے. ان نوافل کے ساتھ اگر والدین ہمارے ناراض ہیں تو ہماری یہ جو عبادتیں ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے منہ پر مار دیں گے. اس لیے وہ ناراض ہیں ہمارے, اس لیے ان چیزوں کو ہمیں. تو تیسرا آدمی جس سے اللہ, جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی, وہ ہے والدین کا نافرمان. والعاق لوالدی, والدین کا نافرمان. چوتھا فرمایا قاطع رحم, رشتے ناتوں کو توڑنے والا. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں, اپنے رشتے داروں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے, یا والدین کا انتقال ہو گیا. اب ہم لوگ جو ہیں ہندو پاک سے آئے ہیں بھائی, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, ان کو فون کرو, ان کے ساتھ ان کی خبر گیری کرو, یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے. اگر وہ پریشان ہیں, وہ محتاج ہیں کوئی, تو ان کی مدد کرنا, یہ ہے صلہ رحمی. ہم لوگ تو اپنی زکاتیں بھی دیتے ہیں تو ایسی زکاتیں دیتے ہیں کہ جہاں کوئی جانتا بھی نہیں. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکات پہنچاؤ, اس میں آپ کو ڈبل ثواب ہے, ایک زکات دینے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. آپ ان سے اپنے تعلق بڑھا رہے ہیں. جب آپ اپنی زکات ان کو دوں گے تو آپ کی زکات بھی ادا ہوگی. اس لیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کون آدمی محتاج ہیں, کون آدمی زکات کا حقدار ہے, تو وہ تو آپ کو پتا ہے نا بھائی کہ اس کی کیا حالت ہے. جب آپ اپنی زکات کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک زکات کو نکالنا اور دوسری چیز زکات کو مستحقین تک پہنچانا. اور آپ کی زکات کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے بہن ہیں, یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو آپ زکات دے سکتے ہیں. باپ نہیں, باپ کو آپ زکات نہیں دے سکتے, بیٹے کو بھی نہیں دے سکتے. باپ بیٹے کو زکات نہیں دے سکتے, یہ آپ کے اصول ہیں, فروع ہیں. ان کا تو شریعت نے آپ پر حق واجب کیا ہے, ان کا تو دینا ہی ہے. ان بدوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اس کے بعد پانچواں آدمی جس کی اللہ تعالی مغفرت نہیں فرماتے, وہ ہے المسبل, پاجامے کو یا کسی بھی کپڑے کو, لنگی کو تخنوں سے نیچے لٹکانا. اگر ہمارا کپڑا ہمارے تخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے, اور دوسری حدیث میں فرمایا منجر ازارہ بطرن, جس نے ازار کو کھینچا تبک تکبر کے طور پر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے آدمی کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. نظر رحمت سے دیکھنا اللہ تعالیٰ کا, یہ بہت بڑی بات ہوگی کل قیامت کے دن. آج دوپہر کو بھی ہم تفسیر کے اندر سمجھا رہے تھے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنی امت کے کسی بندے کو بلائیں گے اور ہر ایک سے اکیلے اکیلے بات کریں گے. مومن ہوگا تو اس کو اپنے رحمت کے سائے میں لے کر پوچھیں گے. جیسے ایک دوست ہے دوسرے دوست کو, اب وہ کہ ہاتھ شولڈر پر ہاتھ رکھ کر, یا باپ کبھی کبھی بیٹے کو اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ مت کرو, یہ مت کرو. اللہ تعالیٰ بندے کو پوچھیں گے مومن بندے سے, تم نے یہ گناہ کیا, اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے, تم نے یہ گناہ کیا, وہ کہے گا کہ جی بالکل کیا. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ جھٹلا نہیں سکے گا. کہا تم نے یہ گناہ کیا, کہا بالکل کیا, وہ اقرار کرے گا حدیث میں فرمایا. اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھے گا کہ اب مر گئے, ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو دنیا میں ہم نے تم پر ستاری کی, آج بھی تم پر ہم ستاری کر دیں, ہم تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیں اور تمہارے ان گناہوں کو معاف کر دیں, جنت میں چلے جاؤ. وہ کہے گا اے اللہ ابھی تو بڑے بڑے گناہ باقی ہیں, ابھی تو بڑے بڑے گناہ آپ نے گنوائے نہیں, اس پر آپ مجھے کیا دے رہے ہیں. اور دیکھو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اس وقت اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کریں گے. ایک آدمی ہے اپنے علاقے کے کاؤنسلر کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ سیلفی لیتا ہے اور لوگوں پر بھیجتا ہے کہ دیکھو میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. جتنے پولیٹیشن کے ساتھ پھرتے ہیں دیکھو جیسے ان کو بہت بڑا اعزاز حاصل ہو گیا ہو. ایک وہ وقت ہوگا جب میں اور آپ کی بات اللہ تعالی سے ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے درمیان اور اللہ کی ذات کے درمیان کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ بات کریں گے ہم سے, اللہ کا کلام ہوگا. تو وہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم محروم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام سے ہم محروم ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے اس دنیا میں کلام کرنا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں دیا ہے. میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں تو اس کا واحد ذریعہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو. یہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے, اسی لیے دیکھو قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بہت الگ ہیں. آپ کسی اور کتاب کو دیکھو تو اس کے وہ ادب نہیں ہیں جو قرآن کریم کے ادب ہیں. اور وہ ادب یہ ہے کہ وضو کرو, بغیر وضو کے ٹچ نہیں کر سکتے. لا یمسہ الا المطہرون, دو زانو بیٹھو, قبلے کی طرف بیٹھو, اور اگر آپ نے تلاوت شروع کی ہے تو اعوذ باللہ کے ساتھ شروع کرو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کرو. ایک ایسا کلام ہے, آپ کو ایک کنیکشن جوڑنا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, ایسے نہیں جوڑے گا. کچھ آداب ہیں اس کی رعایت رکھتے ہوئے آپ نے قرآن پڑھنا ہوگا. کوئی آدمی آیا, اس نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا, آپ نے پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے. اس لیے کہ آپ بات کر رہے تھے خالق کائنات سے, آپ نے اس کا جواب دیا ہے. یہ دنیاوی کلام ہے, آپ کا کلام منقطع ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. اب پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا کوئی آدمی آیا ہے بات کرنے کے لیے, وہ بات چیت کرنا چاہتا ہے, آپ اپنا رکوع پورا کر لو, قرآن بند کرو اور پوچھو بھائی کیا بات ہے, اور پھر تعوذ کے ساتھ شروع کرو. یہ مسائل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہماری روزانہ ہو, روزانہ ایک پارا پڑھو, آدھا پارا پڑھو, پارا پڑھو, لیکن پڑھو روزانہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا تکلم ہمیں حاصل ہو, ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں. اسی لیے فرمایا کہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے, المصلی یناجی ربہ, مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا, وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہے. حدیث میں فرمایا کہ اس کے درمیان اور یہ دیوار کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے. اور سجدہ کرنے والا وہ تو سجدہ ہی کرتا ہے اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان, اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان ہم سجدہ کرتے ہیں. ہمیں اس سجدے کی کوئی قدر نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سجدہ کرنا چاہیے. ہمیں پورے طور پر پورے توازو کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. وہ کسی فارسی کے شاعر نے کہا, بے زمین چو سجدہ کردم, زی زمین ندا برآمد, مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی. میں نے زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے ایک آواز آئی, یہ میرا اور آپ کا سجدہ ہے کہ تو نے ریاکاری کا سجدہ کر کے مجھے بھی بگاڑ دیا. تو ہم نے ایسا سجدہ کرنا ہے جس کے اندر تواضع ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں. اگر ہم لوگ ان چیزوں کے اندر ہے, اور ایک آدمی ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی, حدیث میں فرمایا ولا مدمن خمر, جو آدمی شراب کا ہمیشہ کے لیے عادی ہو. دوسری روایت میں ہے وہ عورت جو بدکار ہو. اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک اور بات بیان کی, حضرت عثمان اس ہدایت کے, اس حدیث کے راوی ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان نادا منادین، اس رات میں ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں، هل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی سوال کا طلب کرنے والا جس کے سوال کو میں پورا کر دوں، فلا يسأل احدا شيئا الا اعطي الا زانيه بفرجها او مشرك، اللہ تعالی ہر آدمی کی مغفرت فرماتے ہیں، اس کی مانگ کو پوری کرتے ہیں سوائے وہ عورت جو زانیہ ہو، جو بدکار ہو یا مشرک ہو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی معاف فرمائیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھو کہ اس رات میں کیا کرنا ہے، اس رات میں حدیث پاک میں فرمایا اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان فقوموا لیلہا، اس رات کا قیام کریں، وصوموا یومہا، اور اس کے دن کا روزہ رکھیں، یعنی آئندہ کل کا۔ اب یہ جو روزہ ہے، بعض لوگ اس میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے سنن اور واجب تک اس کو پہنچا دیا، سنت کے درجے میں بھی نہیں ہے یہ روزہ، یہ مستحب کے درجے میں ہے، یاد رکھو مستحب کے درجے میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بات یاد رکھیں کہ اس رات کا قیام ہے، اس رات کا قیام جو ہم نے کرنا ہے وہ فردن فردن کرنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ بعض لوگ اس رات کے اندر جماعت کرتے ہیں اور وہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، تو یاد رکھو نہ حضور سے یہ ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے کسی اثر سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تیسری چیز، بہت سے لوگ 6 رکعت نماز کو پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی درازی ہے عمر کی اور روزی کی اور فلاں چیز کی، اس کا بھی حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے، اور خصوصاً مغرب کے بعد کے متعلق وہ لوگ پوچھتے ہیں تو اس کا حدیث سے کوئی ثابت نہیں۔ اگر مغرب کے بعد آپ کو نماز ہی پڑھنا ہے اور سنت پڑھنا ہے تو آپ اوابین پڑھو، اس کا ثبوت ہے حضور سے کہ حضور مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، اب 6 رکعت آپ 2 رکعت سنت بھی ساتھ ملا لو تو 8 رکعت ہو جائے گی، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت بھی اسی میں ہیں، تو یہ 2 رکعت اور 4 رکعت اور، تو یہ 6 رکعت آپ کی اوابین ہو جائے گی۔ اور یا اس رات کے اندر قیام کرنا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں اس رات کا قیام نہیں کر سکتے، صبح میں ان کو جانا ہے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس حضرت عثمان کی حدیث ہے جس نے عشاء کی نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ آدھی رات کا ثواب لکھتے ہیں، اور جس نے فجر کی نماز کو تکبیر اولا کے ساتھ پڑھا اور جماعت کے ساتھ پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور آدھی رات کا ثواب لکھتے ہیں۔ تو جو لوگ کام پر جانے والے ہیں ان کو رات صبح کام پہ جانا ہے، وہ قیام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے یہ حدیث ہے، یا ان کے لیے ایک آسان طریقہ یہ بتلاتا ہوں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لیں اور تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہو جائے گی، آپ کی تہجد ادا ہو جائے گی۔ عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ تہجد کے حکم میں ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کسی جگہ پر۔ تو جو لوگ صبح میں کام پر جانے والے ہیں اور وہ اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد کچھ رکعتیں پڑھ لے، صبح کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ پڑھ لے، انشاءاللہ پوری رات کا ثواب ملے گا۔ اس رات کو ہم کس طرح گزاریں؟ ظاہر بات ہے عبادت میں گزاریں، اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، آپ پر ہے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سب سے بہتر نماز ہے تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں اور زیادہ رکعت پڑھیں۔ آپ نے اگر وتر نہیں پڑھا ہے تو صبح صادق سے پہلے پہلے تہجد کے ساتھ پڑھیں، لیکن اگر آپ کو اپنے اوپر انتباہ کا یعنی اٹھ نہ سکنے کا خوف ہے تو پھر عشاء کے بعد ہی اس کو پڑھ لیں، اور عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ لیں اور جا کر سو جائیں۔ صبح میں کام پر جانا ہے تو کام پر بھی جا سکتے ہیں۔ تو جو عبادتیں بھی کرنا چاہیں آپ، اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، استغفار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ ہم سب گنہگار ہیں، یاد رکھو ہم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس رات میں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں۔ میں نے کسی موقع پر آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ہمارے حضرت مولانا احمد اللہ صاحب مرحوم
جو جامعہ حسینیہ کے راندیر کے شیخ الحدیث تھے اور کئی سال تک وہ شیخ الحدیث رہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا اس نے اپنے گناہوں کو لکھ لیا تھا. اپنے اعتبار سے جس چیز کو گناہ کو لکھتا تو وہ لکھ لیتا کہ میں نے آج یہ گناہ کیا. ایک پنا بھر گیا, دوسرا پنا بھر گیا, تیسرا پنا بھر گیا. کچھ مہینوں کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یار ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کارنامے ہیں. تو اس نے اس کو لیا تو پہلا پیج الٹایا, دوسرا پیج الٹایا, تیسرا پیج الٹایا. اللہ کا خوف اس پر غالب آ گیا, اللہ کا خوف غالب آ گیا. اور اللہ کا خوف غالب آ کر اس کی آنکھوں سے دھڑا دھڑ آنسو شروع ہو گئے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اور وہ آنسو گر رہے ہیں اس کی اس نوٹ پر, اس کی نوٹ بک پر. ابھی تو کچھ ہی پیج اس نے دیکھے تھے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کو نیند آ گئی, سو گیا. جب سو کر واپس اٹھا تو اس نے پھر دیکھا کہ لاؤ اپنے وہ کارنامے دیکھے کہ کیا ہم نے کارنامے کیے ہیں. اب دیکھتا ہے تو اس نوٹ بک کے اندر ایک بھی گناہ لکھا ہوا نہیں, اور اس نوٹ بک کے اندر یہ آیتیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ لکھی گئی ہیں, اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات ومن تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ہمارے در پر رجوع کرتا ہے, اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں, اور اپنی زندگی کو عمل صالح پر ڈالتا ہے, ہم ان کے گناہوں کو حسنات سے بدل دیتے ہیں. یہ رکھا ہوا کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے, ہم سب گنہ گار ہیں. اور ایک بات یاد رکھو, میں نے کسی موقع پر آپ لوگوں کو کہا تھا, ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے, حدیث میں فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا, ایک آدمی ہے بیٹھا ہے, اکیلا بیٹھا ہے یا مجلس میں بیٹھا ہوا ہے لیکن دل اس کا اللہ سے جوڑا ہوا ہے اور اپنے گناہوں کو سوچ رہا ہے, اور سوچتے سوچتے اللہ کا خوف اس کے دل پر غالب آ گیا, اللہ کی عظمت اس کے دل میں اور اللہ کی کبریائی اس کے دل میں بیٹھ گئی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا. حدیث ہے, اور صحیح حدیث ہے بخاری کی اور مسلم کی, رجل ذکر اللہ خالیا, کہ ایک آدمی ہے جس نے اکیلے میں یا مجلس میں ہے لیکن اکیلا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کر بیٹھا ہوا ہے, اور اسی میں اللہ کو یاد کیا, اللہ کا ذکر اس پر غالب آ گیا, اللہ کی عظمت اس پر غالب آ گئی اور ایک آنسو نکل گیا. حدیث پاک میں فرمایا اس کا یہ آنسو اس کو اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں کھڑا کر دے گا, اللہ کے عرش کے سائے میں. کتنی بڑی بات ہے, ہم لوگ ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے تو اللہ توبہ کی توفیق دے گا. بھائی ہم نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا ہی نہیں تو ہمیں توبہ کی کیسے توفیق ہوگی. ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں. حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے, میرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. انی لاستغفر اللہ کل یوم سبعین مرتن, میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ یہ تو وہ ذات ہے جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کی حقیقت نصیب فرمائے, ہمیں اپنے گناہوں کی توفیق, گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں اس مسجد کے حوالے سے مجھے عرض کرنا ہے. الحمدللہ آپ کے ہماری جو نئی بلڈنگ لی گئی اور اس سے ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ہمارے کتنے پروگرام وہاں ہوئے, تقریباً ہم نے کئی جمعہ وہاں پر پڑھے, 1300 سے تقریباً 3000 تک لوگوں نے جمعہ وہاں پر پڑھا ہے. الحمدللہ وہاں کام کاج بھی شروع ہے, کنسٹرکشن کام شروع ہے, اور ہر ماہ اس جو ہمارا کنٹریکٹر ہے اس کو تقریباً $75,000 دینا ہے. اور آپ کے اس ادارے کے جو ہم نے 11.3 میں اس کو خریدا ہے,
اس کا تقریباً یوں سمجھیے کہ $6 million ادا ہو چکے ہیں. 2 سال اور آدھا سال، 2.5 سال کے اندر $6 million کا ادا ہونا یہ اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ کی مدد کے سوا کچھ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، یاد رکھو. ورنہ جو لوگ پروجیکٹ لے کر بیٹھے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں بسا اوقات، لیکن الحمدللہ ہمارے اس پروجیکٹ کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد رہی ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ تعاون فرماتے رہیں اور خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرمائیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ دعا فرمائیں، اور جیسے ہم لوگوں نے آواز لگائی ہے کہ $6 million قرض ہے اور $3 million جو ہیں کنسٹرکشن کا کام ہے، اور جیسے کنسٹرکشن کا کام وہاں شروع ہے، یہ $9 million ہے. 3,000 فیملی ہمیں چاہیے اسی بستی سے جو 3 سال کے اندر $3,000 دے. 3,000 فیملی 3 سال کے اندر $3,000 دیں. 1 ماہ کے $80 آتے ہیں یا $90 یا زیادہ سے زیادہ $100، شاید آپ کے کچھ ڈالر آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کاموں کے اندر لگ جائیں گے. اگر تین ہزار فیملی $3,000 کا اپنے اوپر ذمہ لے لیتی ہے تو آسانی کے ساتھ ہم اس قرض کو بھی ادا کر سکتے ہیں اور اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا اللہ تعالیٰ خود ہم سے مانگتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ وہ قرض حسنا تو اللہ اس طرح مانگتے ہیں کہ وہ واپس نہیں لینا ہے. ہمارے لوگ تو مانگتے ہیں کہ بھئی قرض حسنا اس طرح دو، 5,000 یا 10,000 یا 20,000 جو بھی آپ کی یہ ہے وہ اس طرح دو کہ آپ کو واپس مل جائے گا. اگر آپ نے 1 سال کے لیے دیا ہے، 2 سال کے دیا ہے، 3 سال کے لے دیا ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے پہلے تو 15 دن پہلے یا ایک مہینہ پہلے ساتھیوں کو بتا دو، آپ کو وقت سے پہلے مل جائے گا. الحمدللہ آج تک جتنے لوگ آئے ہیں ان کو ہم نے منع نہیں کیا ہے، چاہے ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ بینک میں اکاؤنٹ میں کتنے ہیں یا نہیں، لیکن ان کو چیک لکھ کر دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس کو بھرتے بھی رہے. الحمدللہ ہم لوگ دوسری جگہوں پر بھی جا رہے ہیں. ابھی مغرب کی نماز سے پہلے ہم لوگ مالٹن سے پہنچے ہیں. آپ کے اس ادارے کے لیے دوسرے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، ہمارے اس ادارے کے لیے دوسرے لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں. ان کو بھی کام ہے بھائی، لیکن ہمارے ساتھ چلیں، دوسرے لوگوں کے پاس لے کر چلے، سکارورو میں ہو کر آئے. اور آپ کی ان بلڈنگوں کے اندر بھی ہم لوگ پھر رہے ہیں، دعا بھی کریں، اور جب بھی ہمارے ساتھی آئیں تو ان کے لیے آپ خوب تعاون کریں. آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں تو کچھ لوگوں نے تو اپنی جو منتھلی پلیجز ہے وہ لکھوائی ہوئی ہے، اگر آپ اس میں کچھ زیادہ کرنا چاہیں، آپ کی استطاعت ہیں آپ زیادہ کریں، نہیں ہے کوئی بات نہیں، دعا کریں اس پروجیکٹ کے لیے، اللہ اس کو پورا کرا دے گا. تو پہلی بات یہ، اس کے لیے جتنا تعاون ہو سکے آپ نے کرنا ہے. اور اسی قسط میں سے ایک قسط یہ ہے کہ اس ماہ کے اخیر تک تقریباً $6,50,000 ہم نے کچھ لوگوں کو دینا ہے. انہوں نے 2 سال پہلے ہمیں دیے تھے، بعضوں کے 3 سال بھی ہو گئے. اب چونکہ ان لوگوں کو ضرورت ہے، 2-3 بڑی رقم کے مانگنے والے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام آسان فرمائے. اور جس طرح انہوں نے اس ادارے کے لیے قرض دیا ہے، آئندہ آنے والے سارے کام اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے. جو ساتھی قرض دے سکتا ہے آپ میں سے 5,000 10,000 یا اس سے زیادہ، تو آپ تعاون فرمائیں. منتھلی پلیجز کے لیے آپ اپنا جو بھی تعاون ہے دیتے جائیں، آپ اپنے دوست احباب تک اس کو پہنچاتے جائیں. مسجد کے لیے ایک اینٹ بھی لگا دینا، حدیث پاک میں فرمایا جس نے مسجد کے اندر اتنی جگہ بنائی جیسے کوئی پرندے کے گھونسلے کی طرح. پرندے کے گھونسلے کے اندر تو کوئی آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، ایک اینٹ کی جگہ ہوتی ہے. علماء فرماتے ہیں اگر اس نے ایک اینٹ بھی لگا دی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں. ہم اگر اس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت میں محل تعمیر ہو، ہم اپنا پورا لگائیں، اور آپ پر کوئی ہم بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. آپ اپنا بے بجٹ دیکھ لیں، آپ اپنے بجٹ کے اعتبار سے دیں. ہم نے اپنے اعتبار سے کہا ہے، آپ اپنے دوستوں کو کہیں اور وہ یہاں پر لا کر دیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کرنے والے ہیں. 6 ملین جب 2.5 سال میں ادا بھی ہو گئے تو دوسرے 6 مہینے 2.5 سال میں انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے. اللہ کی ذات ہے, اسی سے مانگتے رہیں. کم از کم دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دیں. ایک بات آپ کو کہوں, الحمدللہ جہاں بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی, آگے بھی اللہ تعالیٰ راہوں کو کھولتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان کہنے سننے کو قبول فرمائے. درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الدین, واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما. اے اللہ, امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ, عافیت کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ, تو نے اس رات کے اندر ہمیں مغفرت طلب کرنے کے لیے کہا ہے. اے اللہ, سر سے لے کر پیر تک, اور دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں, اور اے اللہ, بدن کے ہر عضو سے ہم نے تیری بہت نافرمانی کی ہے. مولا کریم, مولا کریم, ان گناہوں کو تو معاف فرما دے. ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما, ہمارے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ, دن کے گناہوں کو بھی معاف فرما, رات کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ, ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ, باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ, ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو وضو سے اے اللہ پاکی کا سرٹیفکیٹ آپ ہمیں دیتے ہیں. اے اللہ, جس طرح آپ ہمارے ظاہر کو پاک و صاف فرماتے ہیں, ہمارے دلوں کو بھی پاک و صاف فرما دے, ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے. اے اللہ, اے اللہ, بدن کے جن جن اعضاء سے ہم نے جو جو گناہ جہاں کہیں بھی کیے ہیں, اے اللہ, ان گناہوں کے نشانات ہمارے بدن کے اعضاء سے بھی, اور اے اللہ, جن جگہوں پر ہم نے کیے ہیں, اے اللہ, ان جگہوں سے بھی گناہوں کے نشانات ہم سے مٹا دیجئے. اے اللہ, کہیں یہ چیزیں ہمارے خلاف گواہ نہ بن جائیں. اے اللہ, جیسے قرآن کریم میں ہے کہ ہمارے ہاتھ اور ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اے اللہ, اس سے پہلے کہ وہ ہمارے لیے گواہی دیں, اے اللہ, تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ, ان اعضاء سے جو گناہ کیے ہیں, ان اعضاء سے کیے ہوئے گناہ کو مٹا دے, اپنی رحمت سے مٹا دے. آئندہ اے اللہ, آئندہ اے اللہ, تیری اطاعت کی اور تیرے نبی کی اطاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم نے بہت سارے اے اللہ زندگی کا بہت سارا حصہ تیری نافرمانی میں گزارا ہے, تیرے نبی کی سنتوں کو اے اللہ اجاڑنے میں لگایا ہوا ہے. اے اللہ, ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما کر آئندہ زندگی کو جب تک تو ہمیں زندہ رکھے, اے اللہ, دین اسلام پر زندہ رکھ کر تیری اور اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندہ رکھے, دین اسلام پر زندہ رکھنا. اے اللہ, وقت آخر کلمے والی موت نصیب فرمانا. اے اللہ, بہترین موت نصیب فرمانا. اور اے اللہ, اس دنیا سے ہم جا رہے ہوں اور اے اللہ تیرے فرشتے ہمیں تیری رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ میرے بندو, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ. ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس کلمے والی زندگی کو مرتے وقت تک اے اللہ دائم اور قائم رکھنا, کلمے کے ساتھ ہمیں رکھنا, اور کلمے کے ساتھ ہی ہمیں موت نصیب فرمانا. اے اللہ, اس رات کی رحمتوں سے اور برکتوں کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایسی بہت سی راتیں آئیں اور چلی گئیں, اے اللہ, ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی. اے اللہ, نہ معلوم آئندہ یہ راتیں ہمیں ملے گی یا نہ ملیں گی. اے اللہ, آج کی اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے, اے اللہ, تو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے. جو لوگ اے اللہ روزیوں کے طلب گا رہے ہیں, اے اللہ, ان کو حلال اور طیب روزی عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما.
جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اے اللہ آپ کے اس ادارے پر بھی قرض ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، اب تک جتنا کام ہوا اے اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہوا، آئندہ جتنا ہونے والا ہے اے اللہ آپ کے ہی فضل و کرم سے ہوگا، اے اللہ ہم تو اپنے ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں، دینے والی ذات تیری ہی ہے، تو داتا ہے، ہم تیرے اے اللہ تیری بارگاہ کے فقیر ہیں، اے اللہ تجھ سے لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے گھر کے لیے پھر رہے ہیں، اے اللہ یہ پیر اور یہ ہاتھ کہیں کسی اور جگہ بھی اے اللہ جاتے ہیں، اے اللہ ان ہاتھوں سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما، ان پیروں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما، لیکن اے اللہ یہ پیر تیرے گھر کے لیے بھی اٹھ رہے ہیں، ان پیروں کا اٹھنا قبول فرما لے، اے اللہ لوگوں سے مانگنا ہمارا قبول فرما لے، اور اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ہماری باتوں کو تو اتار دے، عافیت کے ساتھ اور خزانہ غیب کے ساتھ اے اللہ اس کا تکفل فرما لے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا، اے اللہ اس کا کنسٹرکشن کا کام جو چل رہا ہے عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا، آنے والے جتنے مراحل ہیں عافیت کے ساتھ اے اللہ اس کو پورا فرما دے، اے اللہ تو ہی پورا کرنے والی ذات ہے، اے اللہ جتنا کام ہوا ہے تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، آئندہ جتنا بھی ہوگا تیرے ہی فضل سے ہوگا، اے اللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں جنہوں نے پچھلے بھی کام کیا ہے سب کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان جیسے کام اے اللہ اگر ہمارے کسی بے اصولوں کی وجہ سے رک رہے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اصولوں کے ساتھ اے اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں کاموں کو قبول فرما، کام کرنے والوں کو قبول فرما، عافیت کے ساتھ اس کو تکمیل تک پہنچا، اے اللہ چاہے وہ کام جماعت کی لائن سے ہو، خانقاہ لائن سے ہو، یا اللہ تصنیف طالب کی لائن سے ہو، یا اللہ میدان کارزار کی لائن سے ہو، اے اللہ تمام کو قبول فرما لے، تمام کام کرنے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تمام کو ایک دوسرے کا ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس امت کو نیک اور ایک بنا دے، اے اللہ اس امت کے اندر سے حسد اور بغض نکال دے، کینہ نکال دے، کپٹ نکال دے، ایک دوسروں کو اے اللہ حساس بشاس چہرے کے ساتھ ملنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگیوں میں اتار دے، آج کی رات کی برکت سے بہت سے لوگوں نے اللہ ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، اے اللہ ان کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اے اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ان سے ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ان کی اولاد کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ والدین کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو رہی ہوں، اور اے اللہ اپنے والدین کے وہ مطیع اور فرما بردار ہو، اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی ان بچوں کو توفیق عطا فرما، بہت سے لوگ ہیں جو اے اللہ جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر نئے بچے بچیوں کی آنے کی امیدیں لگائی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان کو جو بھی بچے بچیاں تو عطا فرمائیں، اے اللہ ان کو نیک اور صالح اور ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو اے اللہ بچھڑے ہوئے ہیں، ان میں آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ دونوں فریقین کو ایک دوسروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپس کی نااتفاقی کو، آپس کی ناشاکیوں کو اے اللہ اتحاد کی صورتوں سے بدل دے، اے اللہ اتحاد کی صورتوں سے بدل دے، آپس کے اندر مودت اور محبت پیدا فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرما لے، اس دین کی حفاظت فرما لے، اے اللہ لوگ اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ تو نے اس دین کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرما لے. جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا جو کہنے والے تھے کہنا بھول گئے, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جن کا ہم پر حق ہے یا جو ہم سے متوقع ہیں, تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما. اللہ بہت سے لوگ بستر مرگ پر ہیں, بیماریوں میں ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, کوئی گھروں اپنے گھروں میں ہیں, کوئی اے اللہ رہاب کے اندر ہیں. اے اللہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے نا امید ہو چکے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کی زندگیوں میں تو امید ڈال کر ان کو ان کی بیماریوں سے سبکدوش فرما کر ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے. اے اللہ جو یہ بیماری چلی ہے اے اللہ اس کو تو اٹھا لے. اے اللہ اس کی جو ویکسینیشن آ چکی ہے اے اللہ اس کو فائدہ مند بنا دے. اے اللہ اس کو فائدہ مند بنا دے. اے اللہ لوگوں کو لوگوں سے اے اللہ اس کو اٹھا لے. اے اللہ اور لوگوں کے لیے زندگی کی روش ایک مرتبہ پھر عافیت کے ساتھ چالو فرما دے. اے اللہ اے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں اے اللہ جو ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے قریبی رشتے دار ہیں جو ہم سے پہلے تمہارے پاس پہنچے ہیں. اے اللہ تمام کی مغفرت فرما, امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, چاہے وہ اللہ وہ ہمارے ماں باپ ہوں یا مسلم امہ کے فرد ہوں, اے اللہ تمام کی پوری مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے. اے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے. طاحت دے نظر ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما دے. اے اللہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے, بڑے بڑے بیڈ روم کے اندر اپنی زندگی گزارنے والے, بڑی بڑی روشنیوں کے اندر اپنی راتوں کو گزارنے والے, اے مولا آج تاریکیوں میں پڑے ہیں, اے اللہ ہزاروں من مٹی ان پر پڑی ہوئی ہے, اے اللہ ان کی اس ظلمت کو دور کر کے اپنے نور سے اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے. اپنی رحمتیں اے اللہ ان پر نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما. اگر اے اللہ ہمارے مرحومین میں سے کوئی اپنے نفس پر زیادتی کی وجہ سے یا تیری ناراضگی کی وجہ سے اے اللہ اگر عذاب قبر کا شکار ہوں, اے اللہ ان سے عذاب قبر کو ہٹا کر, اے اللہ ان سے عذاب قبر کو رفع فرما کر, اے اللہ ان کے ساتھ بھی عافیت کا معاملہ فرما, ان کی مغفرت فرما, جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اے اللہ ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اے اللہ عافیت کے ساتھ خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرما کر اے اللہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ پایہ تکمیل تک پہنچا دے. یہاں کے رہنے والوں کو خصوصاً اور اے اللہ باہر کے رہنے والوں کو عموماً اے اللہ اس پروجیکٹ کے اندر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن برائیوں سے پناہ چاہیے اے اللہ تمام سے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں, ہماری حفاظت فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین.